أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين ورحمة للعالمين شفع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ درود بجه محمد وعلى محمد محترم سامعین کرام ارباب اعضاء اس عشر ثانی میں ہمارا عنوان تکمیل عاشورہ ہے اور اپنے عرائض کو آپ کی سماعت عالیہ تک پہنچانے کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی 155ویں اور 56ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اسے سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے کہ جس میں اللہ انسانی زندگی کے ابتلاء اور آزمائش کی روشوں اور اس کے نتیجے کو بیان کر رہا ہے اپنے عرائض کو دوسری مجلس کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایدن محترم، قرآن کریم جو خداوند عالم کی آخری کتاب ہدایت ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے نہ کوئی کتاب ہدایت نازل ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے اور اس کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے مفسروں کو، ان کے مبینوں کو، ان کے معلموں کو بھی ساتھ ساتھ قرار دیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر ہی کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب ذکر کی بات آتی ہے تو پھر خدا خود کہتا ہے فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر کو ہم نازل کر رہے ہیں تو جب بھی تم کو کسی مسئلے میں کوئی مشکل درپیش ہو تو اہل ذکر کے پاس چلے جاؤ۔ اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اگر قرآن کی بات کی ہے اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے ایک پہاڑ پر۔ اگر ہم نازل کرتے لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اس طرح ارشاد ہوا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر پہاڑ پہ نازل کرتے۔ تو چونکہ بات قرآن کی ہو رہی ہے تو کہا کہ السلام علیک یا شریک القرآن، امام زمانہ کے لیے عرض کیا کہ اے قرآن کے ساتھ جو قرآن کی عظمتوں میں شریک ہے۔ قرآن چونکہ ہدایت کرنے والا ہے، اس کا مبین اور معلم بھی ہدایت کرنے والا ہے۔ قرآن نور ہے تو اہل بیت نور ہیں، قرآن من اللہ ہے تو اہل بیت بھی من اللہ ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ قرآن تو اللہ کی طرف سے تحریف سے پاک ہو اللہ کی طرف سے نور و ہدایت ہو، اللہ کی طرف سے معصوم عن الخطا ہو، لیکن جس کو مبین بنایا جا رہا ہے وہ خطاؤں سے پر ہو جائے، تو ممکن نہیں ہے۔ جب قرآن نور تو اہل بیت نور، قرآن من جانب اللہ تو اہل بیت من جانب اللہ ہیں۔ تو اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لی ہے، اور پھر اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اس کی ترویج، اس کی اشاعت، اس کے مفاہیم، اس کے نکات، اس کے رموز و اسرار کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ارشاد رب العزت ہوا کہ ہم اس دنیاوی زندگی میں تمہارا امتحان لیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے سے امتحان ہے، والجوع بھوک کے ذریعے سے امتحان ہے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کچھ کمی کی جائے گی، کس چیز میں؟ جان میں، مال میں اور ثمرات میں۔ اور اس تمام امتحان میں کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو در حقیقت ڈٹ جانے والے ہیں، صبر و استقامت اور پائیداری سے اپنی راہ کو جاری رکھتے ہوئے اپنے ہدف کے حصول کے لیے شب و روز محنت کرنے والے ہیں۔ تو تکمیل عاشورہ، کل کی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے ہر عبادت کے لیے، ہر امر کے لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو مستحکم طریقے سے بجا لائیں اور اس کی حفاظت کا انتظام کریں۔ ممکن نہیں ہے کہ اسلام ایک عبادت کا حکم دے اور اس کو کہے کہ لق و دق صحرا میں چھوڑ دیا جائے، ممکن نہیں ہے۔ بلکہ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ عبادت کی بنیاد بھی خالص ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کی حفاظت کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ وہ عبادت کی جس کی نیت میں کھوٹ آ جائے، ریا آ جائے، شرک آ جائے، ملاوٹ ہو جائے، خالص نہ رہے اللہ کے لیے، تو اس کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، اس کو مشرک کہہ کے مخاطب کیا جائے گا روز قیامت۔ کیونکہ نیت جب اللہ کے لیے نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، مثلا آپ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو نماز کے مقدمات ہیں طہارت بدن، طہارت لباس، طہارت مقام، یہ سب کیا ہے؟ یہ مقدمات ہیں۔ پھر قبلے کا تعین، پھر عربی زبان کی تصحیح، یہ تمام مقدمات، اور پھر قبلے کے تعین کے ساتھ اب آپ کھڑے ہو گئے، اب نیت باندھے اللہ اکبر۔ لیکن اگر یہ نیت خالص نہ ہو، اگر یہ جو ارادہ کر رہے ہیں خدا کی عبادت کا یہ خالص نہ ہو، تو خدا کہہ رہا ہے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، اور روز قیامت اس کو مشرک کی حیثیت سے بلایا جائے گا، یا مشرک، اے مشرک۔ جب انسان روز قیامت اپنا اجل لینے پہنچے گا تو کہا جائے گا اس سے اجل لو جس کے لیے تم نے یہ عمل انجام دیا ہے۔ تو اس بنا پر ہمیں خالص عبادت کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ اس عبادت کو انجام دو خالص اور اس کی حفاظت کا انتظام کرو۔ اور جس کو کل میں نے عرض کیا تھا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو اللہ کے پاس لے کر آئے، من جاء، جو آئے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبادات کے ساتھ محفوظ بنا کر، جس طرح آپ اپنے مال کو، قیمتی چیز کو تجوری میں لگتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں تاکہ وہ نااہل کے ہاتھ میں نہ پہنچے، اسی طریقے سے خداوند عالم چاہتا ہے کہ ہم اپنی عبادات کو ایک ایسی محفوظ پناہ گاہ میں قرار دیں کہ جہاں پر ہمارا عمل اور اس کے اثرات باقی رہیں۔ ممکن ہے کہ ایک اچھا اثر کسی عمل کا ہو، میں عمل کو محفوظ بناؤں، اس کا اثر محفوظ نہ رکھوں۔ مثلا میں خود نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا ایک اثر میرے قرب جوار میں لوگوں کے لیے یہ ہوگا کہ وہ بھی نماز کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن اگر یہ جو ہمیں کہا گیا ہے کہ جو افراد مسجد نہیں آتے ان سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے، کثرت کے ساتھ روایات ہیں، وہ تاکید ہے کہ جو لوگ قرب جوار میں رہتے ہیں اور مسجد نہ آئیں ان کی نماز بھی قبول نہیں ہے، ایک دو، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ اسلام جو سلامتی کا پیغام دیتا ہے، کہا ان کو سلام نہ کیا جائے، یعنی آپ سلامتی کی دعا نہیں دیں کہ جو مسجد کو ترک کر رہا ہے۔ اب جو ظاہر بات ہے کہ انسان مسجد جائے گا یہ اس کا فعل ہے، لیکن اطراف کے لوگ جو اسے دیکھیں گے کہ یہ مثلا نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے وقت اذان سے پہلے مسجد میں حاضر ہو رہا ہے، یہ اس کا اثر ہے۔ تو ہمیں اپنے عمل کو بھی محفوظ بنانا ہے اور پھر اس کے اثرات کو بھی محفوظ بنانا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو خداوند عالم کہہ رہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے جان مال بھوک کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، وبشر الصابرین، صبر کا درجہ اور صابرین کا درجہ سب سے افضل ہے، یہ خداوند عالم کی سنت ہے۔ عاشور بھی ایک امتحان الہی تھا کہ جس میں ایک گروہ کامیاب، ایک گروہ ناکام، ایک گروہ عظمتوں کا حامل، ایک گروہ پستیوں کا حامل، ایک گروہ خدا والا، ایک گروہ شیطان والا، ایک گروہ در حقیقت سنت نبوی کا احیاء کرنے والا، ایک گروہ سنت نبوی کو مٹانے والا، ایک گروہ حافظ قرآن، ایک گروہ ایسا کہ جو قرآن کی تلاوت نوک نیزہ پہ بھی کرے، ایک گروہ جو بظاہر لا الہ الا اللہ کا پیغام سنا رہا ہے قتل حسین کے لیے، لیکن ایک گروہ وہ ہے جو حقیقی معنی میں لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن رہا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ احسان گرامی توجہ رکھیے گا، تو دو گروہ ہمیں نظر آئیں گے، دو تحریکیں نظر آئیں گی، دو آئیڈیالوجی نظر آئے گی۔ یہ حق و باطل کا جو معرکہ ہے، یہ جو بار بار ہمیں حکم دیا گیا ہے عزیزان گرامی کہ کربلا کو زندہ رکھیں، کیوں؟ یہ مجالس، یہ ماتم، یہ فرش عزا، یہ امام بارگاہ، یہ شبیہ علم، شبیہ تابوت، شبیہ ذوالجنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب سمبولک چیزیں، علامتی چیزیں ہیں، تاکہ ان کے ذریعے سے کربلا کو زندہ رکھا جائے۔ بعین نہیں، جیسے غدیر خم کے میدان میں رسول اللہ نے دو طریقے آزمائے تھے اور دونوں کامیاب رہے تھے، یعنی چاہا یہ تھا کہ یہ دونوں طریقے ہوں، دونوں طریقوں سے ولایت کا پیغام پہنچ جائے۔ ایک وہ کہ پالان شتر کا ممبر بنا کر علی مرتضیٰ کو بلا کر علی کا ہاتھ پکڑ کے بتایا، سمجھایا، قبول کروایا کہ من کن تو مولا ہو، فہذا علی مولا، سب نے قبول کیا، سب نے اعتراف کیا، سب سے قبول وایا، سب سے اعتراف کرایا۔ الا تسمعون، آواز آ رہی ہے؟ قالو بلا یا رسول اللہ، آواز آ رہی ہے، تم تک آواز پہنچ رہی ہے یا رسول اللہ؟ پہنچ رہی ہے، تم تک، دائیں بائیں آگے پیچھے سب سے اعتراف کرایا۔ کہا کہ اپنے نفسوں سے، اپنی جانوں کی گہرائی، قلب و دل سے گواہی دو کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایک ہی اعتراف تھا۔ دوسری روش جو رسول اللہ نے اپنائی وہ سمبولک تھی، یہ پالان شتر کا ممبر جو بنوایا، کیوں بنوایا تھا؟ ایک وجہ یہ تھی کہ وہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی، صحرا تھا، میدان تھا، دشت تھا، جہاں پہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس پہ کھڑا ہوا جائے، لہذا کہا کہ پالان شتر کا ممبر بنایا جائے۔ پالان شتر کے ممبر پر، اس مجمع پر، اس جو جمع کیا گیا تھا، مجمع جو جمع کیا گیا تھا پالان شتر کے، اس پہ کھڑے ہوئے رسول اللہ، اور پھر وہاں پر لوگوں کی نگاہوں کے سامنے علی کا ہاتھ پکڑ کے گواہی دی۔ یہ پالان شتر کا ممبر کیوں؟ اس کی ایک نفسیاتی وجہ جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ عربوں کا کام یہ تھا، توجہ رکھیے گا، میں بات لے کے چلا ہوں تکمیل عاشورہ سے۔ تکمیل عاشورہ کے لیے ضروری ہے کہ کربلا کو زندہ رکھا جائے۔ کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے یہ شبی علم، تابوت، مجلس، ماتم، عزاداری، گریہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ علامتیں ہیں تاکہ اس عاشورے کو زندہ رکھا جائے، تاکہ ان کے ذریعے سے اس علم کی جو روح ہے، اس تابوت کی جو روح ہے، اس مجلس فرش ادا کی جو روح ہے، اسے حاصل کیا جائے۔ اب رسول اللہ نے کیا کیا؟ کہا پالان شتر۔ عربوں کا کام ہی کیا تھا؟ صبح اٹھتے تھے، کھایا پیا، جب قصب تجارت کے لیے نکلے شتر پہ پالان رکھ دیا، شام میں تھکے آ رہے آئے شتر سے پالان اتار دیا۔ توجہ رکھے گا، رسول اللہ کہہ رہے تمہارے روز و شب کا کام یہ ہوگا، ہو سکتا ہے من کن تو مولا ہو وعین مولا کی آواز بھول جاؤ، ہو سکتا ہے کہ رسول کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے تمہاری میموری ڈیلیٹ ہو جائے، ہو سکتا ہے حافظہ کمزور ہو جائے، ہو سکتا ہے کہو کہ آواز نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہے تھے، ہو سکتا ہے اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب یاد نہیں کس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جب صبح اٹھو گے گے، پالان شتر کو شتر پہ رکھو گے، شام میں لوٹو گے پالان شتر کو شتر سے اتارو گے، تو یہ رکھنا اور اتارنا کہیں نہ کہیں تو علی اور رسول کے قدم نظر آ جائیں گے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یعنی یہ کہوں رسول اللہ نے غدیر خم کے علی کی ولایت کے اعلان کو صرف غدیر خم کے میدان میں نہیں رکھا، خواص کے گھروں تک پہنچا دیا، خواص کے گھروں تک پہنچا دیا۔ اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ علی کی ولایت کا اقرار نہ کرو۔ بلکہ درود بھیجے محمد آل محمد۔ تو انہی شواہد عزاداری کے ذریعے سے شبیہ علم شبیہ عاشور کو زندہ رکھتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قوموں کا امتحان ہے، سنت الہی ہے کہ امتحان لیا جائے، ہر نبی کا امتحان ہوا ہے۔ اور آج ایک حدیث میں مولا کی پیش کرنا چاہتا ہوں جو کتاب تفسیر میں لے کے آیا تھا، تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کس کتاب سے عرض کر رہا ہوں، کہاں سے عرض کر رہا ہوں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مولا کائنات کی حدیث ہے، دیکھیے امتحان سب کا ہونا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے حصے کا کام بھی اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں نے کیا، اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ تم اور ہارون جاؤ اور جا کے فرعون سے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح کے جھنڈے گڑ جائیں، وزارت تقسیم ہو تو ہمیں بلا لینا۔ اپنا کام بھی نبی خدا کے سپرد کر گئے۔ اب بعض اوقات ہوتا ہے ایک انسان ایک امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اسے امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا۔ زندگی کے جو امتحانات ہیں اس میں انسان ایک میں کامیاب ہو، ایک میں کامیاب ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے امتحان میں کامیاب ہو لیکن بھوک کے امتحان میں عزیزانِ گرامی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ یا نفس من الاموال، مال کم ہو رہا ہے، انسان پریشان ہے، ممکن ہے امتحان مال میں کامیاب ہو جائے لیکن امتحان نقص من ثمرات میں کامیاب نہیں ہوں، یا کسی اور میں کامیاب ہوں۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہے کہ بعض اوقات یا فتح کا گھمنڈ اور تکبر و غرور، جیسے کہ تاریخ اسلام کی پہلی جنگ کے بعد ہوا، پہلی جنگ میں فتح ہوئی، دوسری جنگ میں جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، کہ حکم رسول سے حکم عدولی کا نتیجہ کیا ہوا کہ مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئی۔ گھمنڈ، غرور، تکبر اس بات کا سبب بنتا ہے، یا نسیان و فراموشی اس بات کا سبب بنتی ہے کہ انسان اگلے امتحان میں ناکام ہو جائے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں قتل ہے، شکنجہ ہے، اذیت ہے، پابند سلاسل ہونا ہے، یقتلونا قتل کرتے تھے، اب نہ ہوں، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ، اور ان کی خواتین کو لونڈی اور باندھی بناتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ، اور اس میں بلا تھی، بہت عظیم امتحان تھا تمہارا۔ لیکن کیا ہے کہ لوگ مثلا اس کو سہ رہے تھے، قبول کر رہے تھے کہ ہمارا مقدر یہی ہے، جیسے کہ پاکستان میں موروثی سیاست، ایک جائے گی حکومت گورنمنٹ تو دوسری پارٹی کی حکومت آنی ہے، ہم نے بھی قبول کر لیا تھا، جیسے کہ اس زمانے میں لوگوں نے قبول کیا ہوا ہے کہ جناب بس انہی دو کے درمیان بندر بانٹ ہوگا، لہذا بس اسی کو قبول کیا جاؤ، یا تو شرکت ہی نہیں کرو، یا حصہ ہی نہیں ڈالو، یا اس کو منان قبول کر لو۔ حضرت موسیٰ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اگر چاہتے ہو کہ غلامی فرعون سے نکلو تو پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے کہا جہاد کرو، قیام کرو، اٹھو، بہت بڑے امتحان سے لے کے وہاں سے نکلے، دریا کو شکافتہ کیا۔ واقعہ آپ کو سنا ہوا، میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں، میں آ رہا ہوں تکمیل کی طرف، چونکہ پیغام الہی کی تکمیل ہے نا، ہر انبیاء کی تحریک پیغام الہی کی تکمیل کا ایک حصہ ہے، لیکن اصل تکمیل کس کے ہاتھوں ہوئی ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھوں، اور وہ بھی میدان غدیر خم میں۔ اور پھر اس ولایت کو در حقیقت باقی رکھنا تھا، اس ولایت کو صحیح طور پر لوگوں تک پہنچانا تھا، کیونکہ اگر ولایت کی منمانی تشریح کی جائے تو آپ کو پھر وہی مظاہر نظر آئیں گے جو آج نظر آ رہے ہیں، کہ ائمہ پہ تہمت لگائے جا رہی کہ بیعت کر لی، آئمہ میں تہمت لگائی جا رہی ہے کہ مثلا انہوں نے جو ہے وہ فلا کام کر لیا فلا کام کر لیا، من مانی اگر تشریح کی جائے گی. لہذا میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دین ریل گاڑی ہے، توجہ رکھیے گا، کل کی گفتگو ولایت کی، اگر آپ کے ذہن میں ولایت کو اللہ نے صاحبہ قرار دیا ہے، ولایت کے ذیل میں ہر عمل قبول ہے، ولایت سے بالا تر کوئی حکم نہیں ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ کی ولایت، پھر رسول کی ولایت، پھر مولا علی اور اولاد علی کی ولایت، تو ولایت کیا اوپر ہے؟ ولایت کی منمانی تشریح نہیں ہونی چاہیے. اب کہاں یہ دین ولایت کے ساتھ عجین ہے، ملا ہوا ہے، ممکن نہیں ہے ولایت اور دین الگ الگ ہو جائے. اگر جسم دین ہے تو اس کی روح کا نام ولایت ہے. اگر دین ریل گاڑی ہے کہ جس میں انسانیت کو سوار ہونا ہے اور اسے منزل قیامت تک جانا ہے، تو اس ریل گاڑی کے ٹریک کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. اور جب بھی ریل گاڑی اپنی پٹری سے اترے گی، خود بھی تباہ و برباد ہوگی، جس کو لے کے جا رہی ہے وہ بھی تباہی و بربادی سے دوچار ہوگا. تو دین ریل گاڑی ہے جس میں انسانیت سوار ہے، اس کا ٹریک کیا ہے؟ ولایت. توجہ رکھیے گا، یہ ولایت اللہ نے اپنے رسول کو دی، رسولوں کو دی، پھر آخری ولایت عظمہ، ولایت کامل، ولایت تامہ، سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی. کیونکہ ریل گاڑی کو بغیر ڈرائیور کے سائق کے چھوڑا نہیں جا سکتا، تو اب جو رسول جا رہا ہے تو یہی تو کہہ رہا ہے کہ اب تک میں اس کو چلانے والا تھا، اب میرے بعد علی مرتضیٰ اس کو چلائے گا، اور علی کے بعد حسن آئے گا، حسن کے بعد حسین آئے گا، حسین کے بعد سجاد آئیں گے، سجاد کے بعد محمد باقر تشریف لائیں گے، محمد باقر علم کے ذریعے سے اس گاڑی کو چلائیں گے، جعفر صادق یونیورسٹی بنا کر اس دین کی بنیادوں کو مستحکم کریں گے، ساتویں امام در حقیقت صعوبت برداشت کر کے انسانیت کو منزل مقصود تک پہنچائیں گے، علی رضا ظاہری ولایتی عہد قبول کر کے بھی انسانیت کو خدا سے قریب تر کرنے کی کوشش کریں گے، محمد تقی ہوں، علی نقی ہوں، حسن عسکری ہوں، سب اس ولایت کے ذریعے سے اس دین کی گاڑی کو آگے پہنچاتے رہیں گے. لیکن اگر یہ ولایت ہی نہ رہے، وہ پٹری نہ رہے، تو ولایت کیا ہے؟ دین کو مستقیم رکھنے والی ہے، دین کو قائم رکھنے والی ہے، دین کو در حقیقت اس کی منزل تک پہنچانے والی ہے. اس لیے پانچویں امام کا کل آپ کی سماعت کی نظر کیا تھا کہ ولایت کا درجہ دین سے اوپر ہے، نماز سے اوپر ہے، روزے سے اوپر ہے. توجہ، یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ حقائق ہیں عزیزان گرامی اہل بیت علیہ السلام نے جو ہمارے سامنے پیش کیے ہیں. تو ولایت کیا ہے؟ یعنی رہبری و قیادت. رہبری و قیادت کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمارے یہاں عصمت شرط ہے. کیا شرط ہے؟ عصمت، معصوم ہونا چاہیے. ایک مولوی صاحب پہنچے تبلیغ کے لیے گاؤں، لڑکا جا رہا ہے، ادھر آؤ بیٹا جی، وضو آتا ہے نہیں، غسل آتا ہے نہیں، نماز آتی ہے نہیں، نماز سکھایا، غسل وضو سب سکھایا. دوسرا جا رہا تھا، ادھر آؤ، وضو آتا ہے نہیں، نماز آتی ہے نہیں، غسل آتا ہے نہیں، چلو جی اس کو بھی سکھا دیا، ظہر کی اذان ہو گئی. کہا کہ مسئلہ ایسے حل نہیں ہوگا، کیا کریں؟ مسجد میں گئے، اعلان کرا دیا، نئے مولانا آئے ہیں، آپ سب نہر کے کنارے آ جائیے اور آپ کو اجتماعی وضو سکھایا جائے گا. عصمت اگر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ہادی اگر معصوم نہ ہو. اب انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جیسے جیسے میں کرتا جاؤں ویسے ویسے آپ کرتے جائیے گا، نیت کرو، نیت کی، ناک میں پانی ڈال، ناک میں پانی ڈالا، ہاتھ دھو، ہاتھ دھو لیے، مسا کرو، مسا کر لیا، آخر میں جب پیر دھونے لگے تو مولانا کا پیر پھسلا، مولانا نہر میں جا گرے، دیکھا دیکھی پوری قوم نہر میں کود گئی. معصوم ہونا چاہیے، عصمت شرط ہے، توجہ رکھیے گا ذہن کر میں. تو ممکن ہے کہ یہ ہدایت جو ہے لوگ دعویٰ کریں، جیسے کہ کیا ہے ماضی میں. کسی موقع پہ میں نے کہا تھا، ابھی چند روز قبل کسی جگہ خطاب کر رہا تھا، میں نے کہا اگر آپ مثلا یہاں اپنے گھر کے دروازے پر لکھ کے لگا دیں جی ایچ کیو. جی ایچ کیو کیا ہے؟ پاکستانی فوج کا ہیڈ کوارٹر. آپ کا گھر جی ایچ کیو ہو جائے گا. جی ایچ کیو جو مخفف ہے، ایک حقیقت کی عکاسی کر رہا ہے. حقیقت کیا ہے؟ پاکستانی فوج کا اقتدار مرکز. الفاظ عکاسی کر رہے ہیں حقیقت کی، توجہ رکھیے گا. جس طرح آئینہ آپ کو سراپا دکھاتا، آئینے میں آپ نہیں ہوتے، آئینہ سراپا دکھاتا ہے آپ کو، عکس دکھاتا ہے. الفاظ حقیقت کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ کیا آپ کا گھر جی ایچ کیو ہو جائے گا؟ نہیں. آپ اپنے گھر کے دروازے پہ لکھ لیں سپریم کورٹ آف پاکستان. کیا آپ کا گھر سپریم کورٹ آف پاکستان کی عمارت بن جائے گا؟ ہرگز نہیں. الفاظ لکھنے سے کوئی حقیقت منتقل نہیں ہوتی، توجہ رکھیے گا. حقیقت جو اقتدار پاک فوج ہے وہ آپ کے گھر منتقل نہیں ہوگی. مثلا آپ نے کہا ہسپتال یا پولیس اسٹیشن، جو بھی آپ نے لکھا وہ منتقل نہیں ہوگی آپ کے گھر. ٹھیک ہے کہ الفاظ ایک حقیقت کی عکاسی کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایچ کیو ایک حقیقت ہے لیکن آپ کا گھر نہیں ہو سکتا. پولیس ہیڈ کوارٹر ایک مرکز ہے، آپ کا گھر نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ آف پاکستان پاکستان کی عدالت سے عالیہ ہے لیکن آپ کا گھر نہیں ہو سکتا. اب کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ الفاظ کو چرا لینے سے، توجہ، سیٹ پہ بیٹھ جانے سے وہ خلیفہ برحق ہو جائیں گے، وہ خلیفہ رسول بن جائیں گے الفاظ کو لگا لینے سے. اور یہی کام یزید نے کیا، اس نے کیا کیا؟ اتنا بڑا ٹیگ لگا لیا سینے پہ، گلے میں ڈال لیا، انا خلیفۃ المسلمین، کہ لوگ دیکھیں گے کہ میں خلیفہ رسول ہوں تو لوگ میری اطاعت کرنے آ جائیں گے. تو وہ یہ سمجھ رہا تھا الفاظ کے ذریعے سے حقیقتیں بھی منتقل ہو جاتی ہیں. حسین نے کہا کہ نہیں، الفاظ کے ذریعے سے حقیقتیں منتقل نہیں ہوتی، لیکن حقیقت جن میں ہوتی ہے وہ اگر سر تن سے کٹ بھی جائے تو لوگ نیزہ پہ تلاوت کرتے ہیں. وہ نوک نیزہ ان کی روح میں قرآن ہے، لہذا وہ نوک نیزہ پہ بھی تلاوت کریں گے. یہ الفاظ تمہارے چلا لینے سے، تو یہ کام جو ہے وہ تاریخ میں ہوا ہے. مختلف لوگوں نے، کبھی فرعون نے، شداد نے، نمرود نے، یزید نے، اور نہ جانے کس کس نے جناب یہ شب خون مارا ہے دن، قیادت اپنے حد میں. تو امتحان بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان ایک امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، دوسرے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے. اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سختی، قتل، خون، پابندی سلاسل، کہا قیام کرو، تیار نہیں ہو رہے تھے. بڑی مشکل سے قیام کیا، لے کے چلے، نجات دلائی. ایک بہت بڑے مرحلے سے گزر گئی قوم، اتنے بڑے مرحلے سے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، جن کو روز مارا پیٹا جاتا ہو، جن کو صرف آزاد اس لیے کیا جاتا ہو کہ تم کماؤ اور ہمارے لیے کماؤ، تعمیر کرو ہمارے لیے تعمیر کرو، تم ہمارے عبد ہو، تم ہمارے غلام ہو، تم ہمارے نوکر ہو، تمہاری کوئی اور حقیقت نہیں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں ہے، تم ہمارے نوکر ہو. نسلاً بعد نسلاً اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ نے ان کو عزت دی، عظمت دی، آزادی دی، انسانی تشخص دیا، وقار دیا، عظمت تھا کہ ان کو یہ کامیاب ہوئے. اب حضرت موسیٰ کو خدا نے ایک امتحان میں کامیاب، لیکن وہی قوم ایک امتحان میں ناکام. حضرت موسیٰ کو خدا نے بولا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، وہی نماز جو آپ پہلی ذی‌الحجہ سے 9 یا 10 ذی‌الحجہ تک پڑھتے ہیں، جو شخص یہ 2 رکعت نماز مغرب و عشاء کے درمیان پڑھتا ہے وہ حاجیوں کے ثواب میں شریک ہو جاتا ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. خدا نے 30 راتوں کا وعدہ کیا، وَوَعَدْنَا، ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کے لیے مہمان بن جاؤ. وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے 10 راتیں اس میں مزید اضافہ کی. 40 رات اور دن کے لیے خدا نے موسیٰ کو اپنا کیا مہمان بنا لیا. آ جا کوہ طور پر، ہم تم سے کلام کریں گے. حضرت موسیٰ جانے لگے تو اپنے بعد ایک نائب جو نبی تھا، توجہ رکھیے گا، جو معصوم تھا، جو اللہ کے حکم سے تھا، ایسا نہیں کہ اپنی مرضی سے ادھر ادھر دیکھا ہو بھائی تو آ جا تو آ جا تجھے بنا دیتا ہوں، نہیں، استغفر اللہ، توجہ رکھے گا. اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں الٰہی وجعلنی وزیرا من اہلی، توجہ رکھیے گا، اے خدا میرے اہل میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے وزیر گلی کوچوں میدانوں سے نہیں آتے، اہل میں سے آیا کرتے ہیں۔ وزیر والے کہہ دیتے الہی وجعلنی وزیراً، ایک وزیر بنا، من اہلی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ من اہلی کام آئے گا آپ کو کہیں اور، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تجھ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، جو ہارون موسیٰ کے لیے مقام رکھتے تھے، علی تم بھی میرے لیے وہی مقام رکھتے ہو۔ اگر وہ، توجہ رکھیے گا، وہ موسیٰ معصوم ہو سکتا ہے تو دوسرا نبی معصوم ہو سکتا ہے، تو نسبت دے رہے ہیں کہ جو موسیٰ ہیں اس کے نبی معصوم ہیں، تو کہہ رہے ہیں یا علی انت بمنزلت منی، تجھ کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو اگر موسیٰ اور ہارون دونوں عصمت کی منزل پر ہیں تو سرکار یہی تو فرما رہے ہیں انبیاء کا نائب غیر معصوم نہیں ہوتا، معصوم ہوا کرتا ہے۔ پھر کہا الا لا نبی عبادی، ہاں اس کے بعد نبی ہارون تھے لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی نبوت سے مستثنا کیا ہے، ولایت سے مستثنا نہیں کیا۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ چالیس راتوں کے لیے گئے، تو حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے، ذرا ٹھیک ٹھاک دیکھ بھال کرتے رہنا، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ولی بنا کے گئے ہیں، قیم بنا کے گئے ہیں، ہادی اور رہنما مقرر کر کے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بحث ہے کہ ہمارے نبی زیادہ افضل ہیں یا جتنے انبیاء؟ ہر مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا نبی افضل ہے، سردار ہی تو افضل ہوتا ہے نا، اور جس کو خدا سردار قرار دے، توجہ رکھیے گا، جس کے اعتراف رسالت اور ولایت علی کے بعد ہی انبیاء کو نبوت ملے، تو ان ہستیوں کو کیا کہنا؟ علی کی ولایت کے اقرار کے بعد ہی انبیاء کو نبوت ملی ہے عزیزان گرامی، توجہ رکھیے گا۔ چنانچہ ہمارا نبی افضل ہے، جو افضل ہوتا ہے اسے فاضل کہتے ہیں، اور جس پر فضیلت دی جاتی ہے اسے مفضول کہا جاتا ہے۔ یقیناً ہمارا نبی فاضل ہے اور بقیہ انبیاء مفضول ہیں، یعنی ان پر فضیلت ہے سرکار دو جہاں کو، ایسے ہی جیسے زمین کے ذروں پر سورج کو فضیلت ہے، ایسا کوئی مقایسہ نہیں ہے، تمام انبیاء کا رسول اللہ سرکار دو جہاں سے کوئی مقایسہ نہیں ہے، ہمارا نبی فاضل، تو پھر جتنے انبیاء ہیں وہ مفضول ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی کمالات ہیں انبیاء میں، توجہ رکھیے گا، وہ سب ثانوی درجہ رکھتے ہیں، لیکن میرے نبی کا درجہ اتنا ہے کہ خدا نے اس کو فضیلت دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے ذکر کو اعلیٰ کیا، ہم نے تمہارے ذکر کو اونچا کیا۔ اب خدا جس کے ذکر کو اونچا کرے عزیزان گرامی، اس کا تصور کر سکتے؟ کسی موقع پہ میں نے کہا تھا مولا علی کا نام بھی علی ہے، اللہ کا نام بھی علی ہے، مولا علی کا نام بھی علی، اللہ کا نام بھی علی، لیکن فرق کیا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس علی اعلیٰ نے، توجہ، اس علی اعلیٰ جل جلالہ نے علی ابن ابی طالب کو علی قرار دیا ہے، تو جس کو وہ علی قرار دے اس کی علویت کا کیا عالم ہوگا؟ تو جس کو علی قرار دے، جس کو اونچا قرار دے، وہ ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، یا اسے اللہ سمجھ سکتا ہے یا محمد مصطفیٰ۔ علی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، یا اللہ سمجھے یا محمد مصطفیٰ سمجھے۔ تو فاضل ہمارا نبی، مفضول تمام انبیاء، تمام کمالات میں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ہر امر میں زندگی میں اگر تمام انبیاء پیچھے نظر آئیں گے رسول آگے نظر آئے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مبعوث نبی جائے 40 راتوں کے لیے تو ولی قرار دے کے جائے اور فاضل نبی ہمیشہ کے لیے جائے تو امت کو بغیر ہادی اور رہنما چھوڑ کے چلا جائے؟ فاضل نبی کو اتنی فکر ہو امت کی 40 راتوں کے لیے، توجہ رکھیے گا، اور 40 راتیں بھی بعد میں ہوئی ہیں، 30 راتوں کا وعدہ ہے۔ حضرت موسیٰ کو بھی بعد میں پتہ چلا کہ 10 راتیں اور ایڈیشن کی گئیں، وہ تو ایک مہینے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جو ایک مہینے کے لیے جائے عزیزان گرامی، امت کو بغیر ہادی کے نہ چھوڑے، اور جو فاضل نبی ہو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امت کے سبر کر کے چلا جائے؟ من الامیر و من کل امیر کا نعرہ لگا کر خود ہی انتخاب کر لینا ممکن نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہوا امر امامت و ولایت اور ہدایت میں آپ کا نبی فاضل ہی مبعوث ہو گیا، موسیٰ جو مبعوث تھے آپ کی نظر میں فاضل ہو گئے۔ یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہے ہمارے برادران اہل سنت کے لیے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ زیدان گرامی، تو ایک قوم ایک امتحان میں کامیاب لیکن دوسرے امتحان ولایت میں ناکام، جو ولی بنا کے گئے نہیں مانا، قبول نہیں کیا، مخالفت کیا۔ عزیزان گرامی، تو عرض کر رہا ہوں کہ ایک قوم ایک امتحان میں کامیاب ہوتی ہے، دوسرے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ آپ نے ملت تشیع پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پاکستانی شیعت نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، جم کے مقابلہ کیا، شہادتیں دیں، علماء، ذاکرین، فقہا، مجتہدین، اسکالرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، اسکاؤٹ، پولیس، رینجرز، ہر طبقے نے قربانی دی، پاکستان میں تشیع نے بھی دی۔ ہم ایک امتحان سے سربلند ہو کے نکلے ہیں، دشمن نے لاکھ کوشش کی کہ اس محبت علی کو ہم سے چھین لیا جائے، اس عزاداری کو ہم سے چھین لیا جائے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو بہت اچھا موقع ہے یہ، لیکن کیا ہم اس امتحان میں جو اس موجودہ دور میں ہو رہا ہے، ممبر پر ہو رہا ہے، مجلس حسین کے نام پہ ہو رہا ہے، ان دو علموں کے سائے میں ہو رہا ہے کہ غلط ترین عقائد کو ہمارے درمیان ڈالا جا رہا ہے، مسخ شدہ باطل نظریات کو ہمارے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہم ایک امتحان میں سربلند ہیں، کیا اس امتحان میں بھی سربلند ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک قوم ایک امتحان سے سربلند آئے وہ قوم دوسرے امتحان میں سربلند ہو جائے، ضروری نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ کس طرح کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ میں حلول کر جاتے ہیں، اللہ ان میں حلول کر جاتا ہے، یہ کفریات نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ علی اور اللہ میں یہ فرق ہے کہ نظر آ جائے تو علی، نظر نہ آئے تو اللہ، یہ کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاکستان ذوالجناح کی پیداوار ہے، لہذا تمام امت کو چاہیے کہ ذوالجناح کے سموں کو سجدہ کرے۔ یہ توحید کی دجیاں بھیکیرنا نہیں تو کیا ہے؟ جس توحید کو حسین ابن علی کربلا میں بچا رہے ہیں، جس کے لیے رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایک ہاتھ پہ سورج دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے رکھو تو میں محمد مصطفیٰ اپنی دعوت سے دستبردار ہونے والا نہیں ہوں، اس حسین کے لیے کہا جا رہا ہے ایک کوزہ آپ کے لیے بیعت کر لی کربلا میں، اس امتحان میں کامیاب نہیں ہے۔ توجہ رکھیے گا، بصیرت چاہیے عزیزان گرامی، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک امتحان ہے، اس کے لیے بصیرت چاہیے، ایسی بصیرت جو مالک اشتر میں تھی۔ توجہ رکھیے گا، بہت زیادہ دقت چاہیے، اس لیے کہ آج آنے والا اپنے اصل لباس میں نہیں ہے، ہمارے لباس میں ہے، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، حجت الاسلام کا ٹیگ بھی لگائے گا، آیت اللہ کا نام بھی استعمال کرے گا، ذاکر جیسا مقدس اسم اپنے نام کے ساتھ منسوب کرے گا۔ لیکن کیا حقیقتاً جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، اہل بیت کے فضائل ہیں، اہل بیت نے مردوں کو جلایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز جو آپ کو نظر آ جائے اس کو ممبر پہ پیش کرے جسے جگہ ہسائی ہو۔ یہ واقعاً لمحہ فکر یا ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو اس کو جس کی حمایت کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم ایک امتحان میں کامیاب تھے، الحمدللہ خدا نے عزت دی، سربلند کیا، لیکن یہ امتحان جو اس وقت ہمارا کڑا امتحان ہو رہا ہے، تو عرض کر رہا تھا مولا علی کی وہ روایت پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک امتحان میں کامیاب ہو تو دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہو. مل کے درود بھیجے محمد آل محمد پر. نہج البلاغہ خطبہ نمبر 143 143 فرماتے ان اللہ یبتلی عبادہ عند الاعمال السیئہ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے برے اعمال کے وقت آزماتا ہے. بنقص ثمرات, ثمرات کو روک لیتا ہے, حبس کر لیتا ہے, روک لیتا ہے. وہ حبس البرکات, برکتیں, برکتوں کے دروازہ ان پہ بند کر دیتا ہے. وہ اغلاق خزائن الخیرات, خیرات, خیر خب وہ زمین سے ہو گئے یا آسمان سے برسے یا انسان ایک دوسرے کو انسانی معاشرے میں جو خیر پہنچاتے ہیں, خیرات کے خزانوں کو مغلق کر دے, تالا لگا دے. کیوں کیوں آزماتا ہے؟ اب دیکھیے, لیتوبا تائبن, تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کر کے خدا کی طرف لوٹائے. وہ یتذکر متذکرون, تاکہ تذکر اور یاد دہانی کر کے ہوش حواس پانے والا اس امتحان کے ذریعے سے ہوش حواس پالے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ خدا آزما رہا ہے. جس کو میں نے کہا تھا, بعض اوقات ہم اپنے حصے کا کام بھی خدا کے سپرد کر دیتے ہیں, ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. بہت سی ہماری در حقیقت آزمائشیں ہمارے اعمال کا نتیجہ, جس کو قرآن نے کہا وہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اصل دنیا میں فساد اور برائی پھیل گئی ہے انسان کے ان دو ہاتھوں کی وجہ سے. صرف دو ہاتھ نہیں, یعنی مجسم انسان. دو ہاتھ کیا ہیں؟ یہ مثال ہے. چونکہ انسان ان دو ہاتھوں سے اعمال انجام دیتا ہے, اس لیے کہ ظہر الفساد و بما کسبت ایدی الناس, انسان جو کچھ بھی عمل انجام دے رہا ہے. تو مولا فرما رہے خدا بندوں کو آزمائے گا جب وہ برے اعمال کرتے ہیں. جب برے اعمال کرتے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ ثمرات, زمین یا آسمان کے ثمرات روک لیتا ہے. ایک, برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. آج جو ہماری زندگی میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں, پیسہ آتا ہے ختم ہو جاتا ہے, مولانا پتہ نہیں برکت نہیں رہی. یہ برکت کیوں نہیں رہی؟ نہ وقت میں برکت, نہ مال میں برکت, نہ اولاد میں برکت. بعض اوقات ہوتا ہے کسی کے 10 بچے ہوں لیکن وہ 10 بچے مفید نہیں ہوتے. ممکن ہے کسی کا ایک بیٹا ہو وہ مفید ہے, یہ برکت ہے. ممکن ہے آپ 10 گھنٹے 5 گھنٹے 8 گھنٹے بیکار صرف کریں لیکن بعض اوقات انسان کو ایک گھنٹہ ملتا ہے, اس میں 10 گھنٹے کے برابر کام کرتا ہے. ایک ایسے ہی فوج کے زخمی سے ہم ملے کہ جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی, بستر پہ لیٹا ہوا تھا, حرکت نہیں کر سکتا, ہاتھ پیر نہیں ہلا سکتا, اسپائنل کارڈ بالکل ختم. مشہد میں ہم جب گئے امام رضا کے حرم میں, تو وہاں پہ ایک جنگ کے مجروح اور زخمی کے پاس گئے. اس نے کوئی 400-500 صفحے کی کتاب لکھی. آپ یقین کیجئے کیسے کتاب لکھی, ہل نہیں سکتا, حرکت نہیں کر سکتا, ہاتھ پیر کو جنبش نہیں دے سکتا. اس نے خاص ٹیبل بنوائی, ایک پین لیا راڈ ٹائپ کا, منہ میں اس کی دیا جاتا تھا اور وہ اپنی اس پین کے ذریعے سے ٹائپنگ کرتا تھا کمپیوٹر پر, جس کو ہم دو انگلیوں سے انجام دیتے ہیں. وہ اپنے منہ میں ایک پین لیتا تھا, پین کے ذریعے سے کی بورڈ کی کیز کو دباتا تھا. وہ 10 ان لوگوں سے بہتر تھا کہ جن کے جسم صحیح سالم تھے. وہ ایک انسان تھا لیکن اس نے ہزار انسانوں کے برابر کام کیے. یہ جو برکتیں ہماری ختم ہو گئی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ مال حرام ایک, یا پیسہ جائز ہے لیکن حرام میں, اول تو آمدنی سورس آف انکم ہی حرام ہے, اس لیے بھی برکت ختم ہو گئی ہے. پیسہ آتا نکل جاتا ہے, اصل ہے کہ حرام پیسہ جہاں سے آئے گا ویسے ہی نکل جائے گا, رکے گا نہیں. 10 اذیتیں اور آزار دے کے جائے گا, آئے گا بہت آسانی سے لیکن جب جائے گا بہت مشکل کے ساتھ جائے گا, تنگ کر کے جائے گا, اذیت دے کے جائے گا, ستا کے جائے گا. اچھا دوسری پوزیشن کیا ہے, دوسری حالت کیا ہے, مال درست ہے, سورس آف انکم حرام حلال ہے لیکن جہاں خرچ کیا جا رہا ہے, جہاں اس کا یوز ہے وہ حرام ہے. بیٹی کو آپ نے تنگ لباس خریدوا دیا, ٹائٹ پہن کے بچی گھوم رہی ہے, پیسہ جائز ہے, استعمال اس کا کیا بے پردگی میں ہو رہا ہے. بیگم کو لپسٹک لا کے لگا دیا آپ نے, دے دی, وہ پورے معاشرے میں پورے محلے میں گھومتی پھر رہی ماشاء اللہ سے, استعمال حرام ہے، آمدنی جائز ہے، برکتیں کیوں ختم ہو گئی ہیں عزیزانی گرامی؟ اس لیے کہ پوری ایک بحث ہے عرفا کے درمیان، اہل قلوب و اہل معانی کے درمیان، حرام امر ایک کثافت و گناہ ہے، ایک تاریکی ہے، جب بھی انسان کی زندگی میں آئے گا تاریکی لے کے آئے گا، تاریکی تاریکی لے کے آتی ہے، نور نور لے کے آتا ہے، ہو نہیں سکتا تاریکی آئے نور لے آئے، یہ نور آئے تاریکی لے آئے، ہو نہیں سکتا۔ گناہ، حرام، مخالفت خدا و اہل بیت تاریکی ہے، مفسدہ ہے، یہ تاریکی ہے، تاریکی ہے تو بھی تاریکی لے کے آئے گی، جو ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے۔ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ حفظ برکات، یہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ خدا آزمائے گا تمہارے ان 10 اعمال سیئے، برے اعمال کے نتیجے میں۔ تکمیل عاشورہ یہ ہے کہ اس دین کے نظام کو باقی رکھنا ہے، انبیاء کی محنتوں کی لاج رکھنی ہے۔ تکمیل عاشورہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا میں آئیں، امام حسین علیہ السلام اپنے اہل اور اصحاب کے ساتھ آئیں، اپنے اہل بیت کے ساتھ آئیں، کربلا میں رکیں اور یہاں پہ کربلا میں دین کو زندہ کریں۔ یہ بھی ایک بحث ہے پوری کہ کس طرح دین کو زندہ کیا۔ بظاہر تو امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، لاشا پامال ہو گیا، اسباب لوٹ لیا گیا، اہل بیت کو قیدی بنا لیے، دین کیسے زندہ ہو گیا؟ یہ بھی ایک بحث ہے، اگر موقع ملا تو اس میں متعرض ہوں گا ان آنے والے ایام میں۔ عزیزان گرامی، تکمیل عاشورہ در حقیقت امتحانوں سے گزرنا ہے۔ رسول امتحانوں سے گزرے، علی امتحانوں سے گزرے، صرف علی نہیں، علی کے اصحاب امتحانوں سے گزرے، اور اتنی بصیرت تھی، اتنی بصیرت تھی کہ جب مالک اشتر کی شہادت ہوئی ہے، توجہ رکھے گا، تو مولا کائنات نے گریہ کیا، ایسا گریہ کیا کہ کسی صحابی کی شہادت پہ گریہ نہیں کیا، اتنا گریہ کیا کہ مالک اشتر کے اہل خانہ آئے اور انہیں مولا علی کو تعزیت پیش کرنی پڑی۔ ایسا صحابی جائے، علی گریہ نہ کیوں نہ کرے؟ توجہ رکھیے گا، مالک اشتر کے گھر والے آئے، وہ علی کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، وہ تسلیت پیش کر رہے ہیں، نہ یہ کہ مولا علی جائے ان کو تعزیت پیش کرے، اتنا گریہ، اور کہا مالک اشتر کا مقام میرے لیے وہی تھا جو میرا رسول اللہ کے لیے تھا، میں جو مقام رسول اللہ کے لیے رکھتا تھا وہی مقام مالک اشتر کا میرے لیے تھا۔ کتنا اعتماد ہے کہ تلوار چل رہی ہے، ایک تلوار چلے گی، خیام کی تنابیں کٹیں گی، امیر شام کے امیر شام کا خیمہ گرے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، ادھر علی کے گردن پہ تلوار رکھ دی گئی جنگ صفین میں، بھیجا مالک آ جاؤ، مالک مالک ایسے نہیں بن گئے، علی کا گریہ ایسے نہیں ہے، امتحان دیا ہے مالک نے، تلوار اٹھی ہے، نیچے آنا ہے، سیکنڈز کا مسئلہ ہے، تلوار چلے گی، تناب کٹے گی، دھک دھڑ مچے گی، مالک تنے تنہا چند اصحاب کے ساتھ فوج یزید کے دل میں پہنچے ہوئے ہیں، فوج شام کے، فوج صفین کے مرکز میں پہنچے ہوئے کمانڈ پر، اب تلوار چلے گی، حکم آیا مولا کا، مالک کہتا تلوار روک لو، وہیں سے تلوار واپس نہیں آم میں، کوئی اور انقلابی ہوتا، کوئی اور ہوتا کہتا مولا ذرا دو منٹ رک جائیے، تلوار چلے گی، چلا کے کہتے تھے مولا ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا، یہ ہے مطیع، یہ ہے، یہ امتحان مالک کا، کہہ دیتے بعد میں سوری کر لیتے، امام سے معذرت خواہی کر لیتے، مولا آپ کا آ گیا تھا، میں نے کہا اب تو خسکم جہاں پاک کا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا، مولا بس فیو سیکنڈز کا مسئلہ تھا، چند ثانیے میں مسئلہ ختم ہو جاتا، تاریخ بدل جاتی۔ یہ ہے اطاعت جو علی کو رونے پہ مجبور کر رہی ہے، جدائی، فراق علی کے لیے، یہ امتحان ہے عزیزان گرامی، تب جا کے کربلا بنی ہے، کربلا ایسی نہیں ہوئی، امتحانوں سے کربلا بنی ہے، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اسی وقت بن گیا تھا جب برصغیر میں پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا تھا، کربلا تو اسی وقت بن گئی تھی جب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ یہ جلتا ہوا دروازہ گرا جو زہرا پہ گرا ہے، یہ کربلا کی بنیاد رکھی گئی عزیزان گرامی، تو امتحان دینا ہے عزیزان گرامی، تکمیل عاشورہ امتحانات یکے بعد دیگر مسلسل امتحان ہے۔ مل کے درود بھیجو محمد و آل محمد، تکمیل عاشورہ مدینہ علی کے خلافت کا غصب کیا جانا، حسن کی شہادت، حسین کا مدینے سے نکلنا، یہ سب امتحانات ہیں. اور پھر ایک امتحان جناب زینب کا ہے، ایک امتحان حسین کا تو جو عصر عاشور ختم ہوا، جس کو ڈاکٹر علی شریعتی کہتا ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا حسینی طریقے سے شہادت قبول کرو یا زینب کے طریقے سے حسین کے میسج کو آگے تک پہنچاؤ، تیسرا راستہ یزیدی راستہ ہے، کوئی اور گنجائش نہیں ہے. یا حسین کے طریقے سے ذمہ داری قبول کرو، شہید ہو جاؤ خدا کی بارگاہ میں، یا اس میسج اور پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ، تیسرا راستہ یزیدی راستہ ہے. ایدہ نگرہ میں آج 12 محرم ہے، جناب زینب کے امتحان کا آغاز ہو چکا، امتحان حسین تمام شد، امتحان زینب شروع شد. اور یہ امتحان بھی عجیب امتحان ہے جو شاید اہل بیت کی تاریخ میں ایسا امتحان بے سابقہ ہے، اصلا جس کی مثال اصلا مل نہیں سکتی، اس لیے کہ زینب کا امتحان گھر میں نہیں میدان میں شروع ہوا ہے. بی بی زہرا کا امتحان گھر کے دروازے سے شروع ہوا ہے، لیکن بی بی زینب کا امتحان جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ شروع ہوا ہے. بی بی زہرا کے ہاتھ پر تازیانہ مارا گیا علی کی ولایت کے دفاع میں، لیکن زہرا پر زہرا کی بیٹی پر در حقیقت روز و شب تازیانے برسائے گئے. وہاں ایک شہادت ہے جناب زہرا کے لیے جناب محسن کی، یہاں 18 جوانان بنی ہاشم کی شہادت دے کے زینب کبریٰ کا امتحان شروع ہوا ہے. وہ اپنے گھر میں امتحان دے رہی ہیں اور عباس کی بہن نامحرموں کے مجمع میں آ کے امتحان دے رہی ہے. اجرکم اللہ، یہ ہے امتحان. رات کی تاریکی میں تو پتہ ہی نہیں چلا، کہتے ہیں جب صبح کا سورج طلوع ہوا بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں، اس لیے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، رات کی تاریکی میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. سورج طلوع ہوا 11 محرم کو تو بیبیاں ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھیں کہ کہیں ہمارا چہرہ نظر نہ آ جائے. اللہ اکبر، لاشوں سے گزارا گیا ہے. کس طریقے سے گزارا گیا ہے؟ بیویوں نے رات کی تاریکی میں لاشیں نہیں دیکھے تھے، جب لاشوں کا حال دیکھا بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرا دیا. جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا، اونٹ سے گرایا، بھائی کی خدمت پہنچی اور ایک دفعہ سوال کیا، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اصل زینب کو یقین نہیں آ رہا یہ سوار دوش مصطفیٰ ہے، یہ وہی ہے جسے رسول اپنی زبان چساتے تھے، یہ وہی ہے جس کے احترام میں سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے، یہ وہی ہے جس کے آنکھ کے آنسو گوارا نہیں تھے. اس کے بعد کہا، کیا تو وہی حسین ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے؟ اور اس کے بعد ایک دفعہ ودا کرنا چاہتی ہیں جناب زینب، ہاتھ بسے گردن بندے ہوئے ہیں، ایک دفعہ زہرا کی بیٹی نے حسین کا بوسہ لیا، یہ بوسہ نہ نانا رسول نے لیا، نہ ایسا بوسہ علی اور فاطمہ نے لیا، بس عزدارو کیسا بوسہ ہے، ایک دفعہ کٹی ہوئی رگوں پر لبوں کو رکھ دیا. اجرکم اللہ، بھائی الوداع، تیری حسینیت کو لے کے آگے جا رہی ہوں. اجرکم اللہ، اجساد طاہرہ جو ہی پڑے تھے عزادارو، 12 محرم آ گئی، بنی اسد کے لوگ آ گئے کہ ہم دفن کریں گے. اب جو بیابان میں پہنچے پریشان ہیں، حیران ہیں، کسی کے بدن پر سر نہیں ہے، پہچانا نہیں جا رہا. طے یہ ہوا کہ گڑا کھود کر سب کو دفن کر دیا جائے گا. ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ دور سے دیکھا کوئی آ رہا ہے، امام سجاد اعجاز امامت سے تشریف لائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، لنگر سنبھال کے امام پہنچے. کہا گھبرا
الاؤ نہیں، میں فرزند رسول ہوں، امام وقت ہوں۔ اس کے بعد امام نے ایک ایک کر کے لاشیں دفن کرنے شروع کیے، گنجے شہیدہ بنایا، سب اصحاب کو وہاں دفن کیا۔ اس کے بعد امام ایک دفعہ ایک قتل گاہ میں لاشے پہ آ کے بیٹھ گئے، لوگوں نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے؟ امام نے کہا میرا مظلوم بابا، میرا بے قز بابا۔ اس کے بعد امام بیٹھ کر زمین میں کچھ تلاش کرنے لگے، اچانک سے ایک کٹی ہوئی انگلی، ارے جسے انگوشتر لینے کے لیے لائی نے جدا کیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تصور کر سکتے ہیں آپ کیسے مصائب تھے جب امام حسین کے بدن سے لباس اتار لیا گیا، جو کرتا باقی بچا تھا، جو بدن پر لباس باقی بچا تھا، ایک شقیہ نابکار اسے بھی در حقیقت چھیننا چاہتا تھا۔ یہ غیرت اللہ کے مظہر تھے۔ امام نے اپنے بائیں ہاتھ سے اپنے لباس کو تھام لیا، اس لیے کہ خدا کی غیرت اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتی کہ حسین کے ساتھ یہ جسارت کی جائے۔ بس عزادارو، حسین کے لاشے کو جمع کرنا چاہتے ہیں سید سجاد، لاشا اتنا خستہ ہے، اتنا پامال ہے کہ لاشا اٹھ نہیں رہا، لاشا ڈھلک رہا ہے۔ ایک دفعہ امام نے کہا اے بنی حضرت کے لوگوں، ایک بوریا یا چٹائی لے کر آؤ۔ چٹائی یا بوریا لائی گئی، امام نے لوگوں کی مدد سے اللہ اکبر آپ کا لاشا اس چٹائی پر رکھا، قبر کھودی، اپنے ہاتھوں سے اتارا اور کہا کہ یا رسول اللہ، سوارے دوش مصطفیٰ کو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ کے جوار میں بھیج رہا ہوں۔ بس عزادارو، رسم یہ ہوتی ہے دفنانے کے بعد بندے کفن مستعد کھول دیے جائیں، آخری دیدار کرایا جائے، مگر ہائے مظلوم یہ سجا، ارے سویم ہو رہا ہے عزادارا، امام کا، شہدا کا، ارے کفن کہاں ملا جو بندے کفن کھولتے، ارے حسین کا سر اقدس کہاں ہے جو آخری دیدار کرتے۔ حسین کی تدفین کے بعد امام سجاد ترائی کی طرف چلے، کہا کہ میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ یہ عباس کا لاشا بھی عجیب ہے۔ علامہ بحر العلوم کہتے ہیں قبر عباس کی تعمیر کی ضرورت ہوئی، میں منظوروں کے ساتھ سرداب میں اترا، ایک دفعہ جب چنائی شروع ہوئی تو ایک مزدور نے کہا علامہ یہ بتائیے، مولا عباس شہداء کربلا میں سب سے بلند قد کے مالک تھے، جس کو معرفت ہے وہ عباس کو روئے اور ام البنین کو پرسا پیش کرے۔ اس لیے کہ امام سجاد کے آخری مصائب پڑھوں گا جو چچا کے لاشے پر ہے، لیکن پہلے ام المومنین کو، ام المصائب کو در حقیقت یہ اپنی طرح سے تعزیت پیش کر دو۔ بس عزادارو، کہا کہ یہ اتنا بڑا قد اور اتنی چھوٹی قبر، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ نے اپنا امامہ پھینک دیا، سر دیوار پر رکھا، زارو قطار رونے لگے، ہائے عباس، ہائے عباس۔ کہا کہ بتائیے علامہ، آپ کو قسم ہے، کہا کہ جب میرا جری ری سے زمین پہ آیا، ارے چاروں طرف سے حملہ ہوا، تیروں تبر، یہ وہ واحد شہید ہے جسے اس کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے، ہائے عباس۔ بس عزادارو، اس چچا کو دفنانے پہنچے ہیں، تدفین کے لیے قبر میں اتارا، لوگ کہتے ہیں کچھ دیر ہو گئی سید سجاد باہر نہیں آئے، ہم نے کہا جا کے دیکھتے ہیں، آگے بڑھے، دیکھا لاش عباس پر غیور چچا کا غیور بھتیجا، کہہ رہا ہے چچا تیرا امتحان ختم ہوا، تو پردے کے ساتھ لایا تھا، چچا بھتیجا کھلے سر زندانوں میں لے کے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ مرس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ مقبول منظور فرما، ہماری عزاداری و ناسوں کو ہماری بخشش،
ہماری ہدایت اور معرفت و محبت اہل بیت میں اضافے کا ذریعہ قرار دے، ہمیں کربلا کے پیغام کو سمجھ کر کربلا والوں کی یاد منانے کی توفیق عطا فرما، حاضرین مجلس بانی مجلس کی دینی دنیاوی جات حاجات قبول فرما، ہم جب تک دنیا میں رہیں ان کے عزادار اور پیروکار بن کے رہیں، روز قیامت ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، خداوندہ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع